वो दुआएं बड़े एहतमाम के साथ याद की, महफूज की और उनको हम तक पहुंचाया। दुआ मांगना भी हर एक शख्स को नहीं आता। दुआ एक ऐसा अमल है कि जो बजात खुद इबादत है। इंसान चाहे अपने दुनियावी मकासिद के लिए कुछ मांग रहा हो कि अल्लाह मुझे रोजगार दे दे, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, तो मांग तो रहा होता है वो अपनी दुनिया के मकासिद के लिए, लेकिन उसका फौरी असर ये होता है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला इबादत करार दे देते हैं, बजात खुद इबादत। यानी बस दुआ मांगने पर ही फौरन अजर मिल जाता है। इसलिए कोई दुआ भी ऐसी नहीं है जो मकबूल ना हो। इस लिहाज से हर दुआ मकबूल है कि अल्लाह ताला ने उसको एक इबादत करार देकर उस पर अजर लिख दिया। लेकिन हुज़ूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी हैं वो ऐसी हैं कि जिनमें उलूम पिन्हा है। हर एक के बस में नहीं है कि उस बात का उस दर्जे में इदराक कर सके जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में किया, और उसी के साथ साथ उसमें तालीम भी है। उम्मत को यह तालीम है कि दुआ किस तरह मांगो और क्या मांगो। इंसान बसा औकात बैठा होता है, दिल चाह रहा होता है कि मैं अल्लाह से मांगूं, दुआ करूं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या मांगूं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसकी दुआएं तलकीन ना फरमाई हों। और उन दुआओं का एक एक जुमला, एक एक फकरा, एक एक लफ्ज अपने अंदर मानी की कायनात रखता है। तो एक दुआ जो मुनाजात मकबूल की दुआओं में मैं इतवार के दिन की जो मंजिल है उसमें से मुंतखब दुआओं की बात कर रहा हूं। तो एक दुआ है जो है जरा लंबी, लेकिन उसमें भी बड़े जबरदस्त सबक अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए हैं। वो पहले मैं पढ़ता हूं और फिर उसका तर्जमा और उसका मतलब अर्ज करने की कोशिश करूंगा। दुआ ये है कि अल्लाहुम्म अक्सिम लना मा मिन खशियतिक मा तहूल बिही बैनना व बैन मआसी وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَبِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا। तो एक एक जुमला इसका ऐसा है कि अपने अंदर एक अजीब तालीम की कायनात रखता है। पहला जुमला यह है कि या अल्लाह हमें अपने खशियत का यानी अपने खौफ का, अपने डर का इतना हिस्सा अता फरमा दे जो हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान हायल हो जाए। इतना डर हमें मिल जाए آپ کا اتنا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں گناہوں سے روک دے. اللہ تبارک و تعالی نے کی ذات ایسی ہے کہ ایک طرف وہ رحیم و کریم بھی بے انتہا ہے اور دوسری طرف اللہ بچائے اس کا جلال, اس کی کبریائی, اس کی عظمت اور پھر اس کا عذاب اتنا بڑا ہے کہ انسان یہاں تصور نہیں کر سکتا. اور کہا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے. یعنی ایک طرف خوف ہو باری تعالیٰ کی, رعب ہو باری تعالیٰ کا, اس کی عظمت کا, اس کی کبریائی کا, اس کے جلال کا, اور اس کے اللہ بچائے اس کے عذاب کا. اور دوسری طرف امید ہو باری تعالیٰ کی رحمت سے, اس کی مغفرت سے, اس کے جمال سے, اس کے کمال سے امید ہو. یہ دونوں چیزیں ساتھ ملتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو اللہ بچائے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, اور اگر امید ہی امید ہو تو اللہ بچائے انسان آزاد ہو کے پتہ نہیں کس گناہ میں جا پڑے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, نوجوان تھے. تو آپ نے پوچھا کہ کیف تجدک, تم اپنا کیا حال محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ بھی صحابی تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے, بجائے اس کے کہ اپنے مرض کی کیفیت بیان کرتے, بیماری کی کیفیت بیان کرتے, جواب میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ارجو رحمت ربی و اخاف ذنوبی, میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی رحمت سے امید بھی قائم کیے ہوئے ہوں کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو باری تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے, اور اپنے گناہوں سے میں ڈر بھی رہا ہوں کہ اگر ان گناہوں پر پکڑ ہو گئی تو کیا اثر بنے گا. دونوں باتیں اکٹھی کہیں, ارجو رحمت ربی و اخاف ذنوبی, اپنے پروردگار کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی آخری عمر میں یا اس جیسے مقام پر جب آدمی اتنا بیمار ہو, یہ دو باتیں جمع کر لے گا, یعنی ایک طرف اس کو خوف ہوگا باری تعالیٰ کے عذاب کا اپنے گناہوں کی وجہ سے, اور دوسری طرف باری تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہوگی. یہ دو باتیں جب جمع کر لے گا تو اللہ تبارک بتعالیٰ اس کو جس چیز کی وہ امید رکھے ہوئے ہے وہ عطا فرما دے گا, اور جس سے ڈر رہا ہے اس سے امن عطا فرما دے گا. تو دونوں چیزیں ہوں, خوف بھی اور رجا بھی, امید بھی. ایک قول حضرت فاروق اعظم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے, میں نے کہیں باقاعدہ کتاب میں تو نہیں دیکھا, لیکن پتہ نہیں حضرت فاروق اعظم کا ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اعلان فرما دیں کہ جتنے انسان ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے, سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, تو مجھے امید ہوگی کہ وہ آدمی شاید میں ہی ہوں. اور اگر یہ اعلان فرما دیں کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ آدمی میں ہی نہ ہوں. امید بھی اتنی اور خوف بھی اتنا, دونوں مل کر ایمان بنتے ہیں. قرآن کریم میں اسی جگہ فرمایا, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم, میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور رحیم بھی ہوں, بہت مغفرت کرنے والا, بہت رحمت کرنے والا, اور میرا عذاب بڑا دکھ دینے والا عذاب ہوتا ہے. یہ جو اکثر و بیشتر آدمی بے پروائی میں اور غفلت میں مبتلا ہوتا ہے, تو یہ جملہ بکثرت زبان پہ آیا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. گویا مطلب یہ کہ چونکہ غفور رحیم ہے لہذا ہمیں کرنے دو جو ہم کر رہے ہیں, معاف کر دے گا وہ. تو اللہ بچائے, یہ غفلت کا جملہ ہے, یہ بے پروائی کا جملہ ہے. ایک طرف اس کی مغفرت کی بے شک امید رکھو, اس کی رحمت کی امید بھی رکھو, لیکن یہ بھی سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا شخص ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سب سے پہلے دعا میں جو مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا اللہ اپنی خشیت عطا فرما. لیکن خشیت کی آگے تفسیر یہ کر دی اور اس پر یہ قید یہ لگا دی کہ اللہ اتنا ڈر ہو ہمارے دل میں جو ہمیں گناہوں سے بچا لے. کیا مانا؟ کہ اگر حقیقی خوف باری تعالیٰ کی عظمت و جلال کا, اس کی کبریائی کا, اس کے عذاب کا حقیقی خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. اس خوف کا عالم ایسا ہوگا کہ انسان بس مایوس ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم سے پوشیدہ رکھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنازہ کسی کا جا رہا ہوتا ہے تو جنازہ جو ہے وہ اپنے لے جانے والوں سے خطاب کر کے کہتا ہے, جو اگر اچھا صالح آدمی کا جنازہ ہے تو وہ اس کو آواز دیتا رہتا ہے, قدیمونی قدیمونی, مجھے جلدی لے جاؤ, مجھے جلدی لے جاؤ قبر تک. اور اگر کسی فاسق کا اللہ بچائے جنازہ ہے تو وہ چیختا ہوا جاتا ہے, یا وی حبی این تذهبون, کہ ہائے افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو, مجھے کہاں لے جا رہے ہو, چیختا ہے. تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آوازیں جو جنازے کی ہوتی ہیں, صالح جنازے کی ہوں یا گناہگار آدمی کی ہوں, یہ جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں. یعنی اس کی وہ آوازیں زمین سنتی ہے, درخت سنتے ہیں, پتھر سنتے ہیں, سوائے جنات اور انسانوں کے. وہ اللہ نے چھپا دی ہے. اگر وہ آواز ہمیں سنائی دے جائے تو خوف کا وہ عالم طاری ہو جائے جو ہمیں کوئی کام نہ کرنے دے. تو چھپا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو. قبر میں جو عذاب ہوتا ہے, اللہ بچائے, قبر کا جو عذاب ہوتا ہے اس میں اللہ بچائے کافر منافق اور بعض فساق کے بارے میں آتا ہے کہ جو تھرفرشتہ ہوتا ہے وہ لوہے کا ایک ہتھوڑا لے کر اس آدمی پر مارتا ہے, اور اس سے جو چیخ نکلتی ہے وہ جن و انس کے سوا دوسری مخلوقات سنتی ہیں. ہم سے چھپا اس لیے دیا کہ اگر وہ خوف حقیقی تو ہمارے دلوں پر طاری ہو جائے تو ہمیں کوئی کام ہی نہ کرنے دے, مایوسی پھیلا دے, اور یہ سمجھ آدمی مایوس ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر تو میری شامت ہی آئے گی, میں جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوں, میں جہنم میں جاؤں گا, اگر حقیقی خوف انسان کے دل پر طاری ہو جائے. اور جن کو اللہ تبارک و تعالی وہ حقیقی خوف نہ سہی لیکن اس کی کوئی مقدار عطا فرما دیتے ہیں تو ان کی اتنی خشیت زیادہ ہوتی. آپ دیکھو ہم جیسے لوگ جو اللہ بچائے غفلت میں زندگی گزارتے ہیں تو بس اس طرح گزار رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن جتنا کوئی بزرگ ہوگا جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو اتنا ہی اس کی خشیت بھی زیادہ ہوگی, اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا. اور باوجود ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے, باوجود ہے کہ لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا کوئی احساس اس کے دل میں اس درجہ ہے کہ اس کی وجہ سے لرزتا رہتا ہے, کانپتا رہتا ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بڑھے گی اتنا ہی جو ہے وہ خوف بھی بڑھے گا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ترون ما ارى لضحکتم قلیلا لبکیتم کثیرا, جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ. تو حقیقی خوف تو انسان کو اگر لاحق ہو جائے تو وہ دنیا میں کسی کام کا نہ رہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا جو مانگی وہ قید لگا کر مانگی, یہ صرف اتنا نہیں کہہ دیا کہ مجھے اپنا خوف عطا فرما دیجئے, اگر حقیقی خوف مل جائے تو کچھ بھی آدمی کام نہ کر سکے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہوائیں چل رہی ہیں, آندھی آ رہی ہے, بارش آنے والی ہے, تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا, آپ متفکر ہو جاتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے. پریشان اس واسطے ہو جاتے تھے کہ یہ جو ہوائیں آ رہی ہیں یہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی تھیں اور اس کی بنا پر ساری قوم ہلاک ہو گئی تھی. تو آپ, حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا, چہرہ متغیر ہو جاتا تھا. ودخل وخرج, کبھی آپ اندر جاتے کبھی باہر آتے گھبراہٹ کے عالم میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پر یہ عذاب آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جتنا مقرب ہوگا بندہ اتنا ہی اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا. مقربانہ شبد, مقربانہ بے شبد حیرانی, شابش, مقربانہ بے شبد حیرانی, جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنی اس کی حیرانی یعنی پریشانی زیادہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی وہ یہ مانگی, یا اللہ خوف تو آپ کا پورا خوف تو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں, آپ کی عظمت و جلال کا جو حقیقی خوف ہونا چاہیے, جو حقیقی رعب ہونا چاہیے, وہ تو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے, وہ نہیں ہم مانگتے. البتہ اتنا مانگتے ہیں کہ اتنا ڈر ہو جائے دل میں پیدا کہ جب کسی گناہ کا ارادہ ہو تو وہ ڈر بیچ میں آ جائے اور ہمیں اس گناہ سے روک دے. اب مجلس جمی ہوئی ہے, مثلا دوست احباب کی ہے, عزیز و رشتہ داروں کی ہے, مجلس ہو رہی ہے, سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں گپ شپ کے، اس میں غیبت کا شروع ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی یا غیبت کی طرف رخ مڑ گیا، تو اس وقت ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہو جو ہمیں غیبت سے روک دے، ایسا خوف چاہیے کہ خوف وہ پیدا ہو جو ہمیں غیبت سے روک دے، کہ غیبت کا تصور آئے کہ یا اللہ ہماری گفتگو کا رخ جو ہے غیبت کی طرف جا رہا ہے، اور غیبت کو آپ نے زنا سے زیادہ بدتر جرم قرار دیا، اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، تو اس کا عذاب بھی کتنا سخت ہوگا، اس کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہو جائے، یہ چیز نصیب ہو جائے تو ہر گناہ سے انسان بچ سکتا ہے. جب بھی کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو یا اس گناہ کا ماحول بنے تو اس وقت اللہ کا خوف آ کر ہمیں روک دے، اس سے آگے نہیں جانا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کان وقافاً عند حدود اللہ، اللہ کی حدوں کے سامنے جا کر رک جائے بندہ، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، جہاد میں تشریف لے گئے اور وہاں گرفتار ہو گئے دشمن کے ہاتھوں. اب وہ جو ان کا بڑا تھا وہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک کڑھایا بڑا جو جس میں تیل ویل جلایا جاتا ہے، کڑھایا ڈالا اور اس میں تیل ڈال کر اس کو آگ پر رکھ دیا، تیل کھولنے لگا. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ دیکھو تم اسی وقت اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ سے رجوع کرو اور کہو کہ میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا اور میری خدائی کا اقرار کرو، ورنہ اس کڑھائی میں ڈال دوں گا جو تیل سے ابل رہا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے پرانی دیکھی ہوئی روایت ہے کہ شاید ایک آدمی کو ڈال بھی دیا، اور وہ جب ڈالا تو اس کے جو سارے اعضا تھے وہ جل جل کے الگ ہو گئے. یہی انجام تمہارا بھی ہوگا، دین سے پھر جاؤ. اب ایک طرف کڑھائے کے میں جلتے ہوئے تیل کا خوف ہے اور ایک طرف اللہ کا خوف ہے. ایسی حالت میں قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی کو موت کی دھمکی دے دی جائے اور اس کے پاس موت سے بچنے کا کوئی اور چارہ نہ ہو تو کلمہ کفر زبان پر لانا اس طرح کہ دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن ان کو دکھانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دینا جائز ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کی خاطر کوئی کلمہ کفر کا زبان سے نکال دے اگرچہ دل میں ایمان موجود ہو. تو وہ صحابی تھے، جواز تو تھا، جائز تو تھا کہ کلمہ کفر کہہ دیتے، دل ایمان پر مطمئن ہوتا. لیکن افضل اس حالت میں بھی یہی ہے کہ آدمی کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے، افضل یہی ہے. تو اس افضل کی وجہ سے انہوں نے کہا میں تو نہیں نکالوں گا، ڈالنا ہے مجھے تو ڈال دو، اس میں کڑھائی میں ڈال دو، اس کو میں جل کے راکھ ہو جاؤں مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن کفر کا کلمہ میری زبان سے نہیں نکل سکتا. جب اس شخص نے دیکھا کہ اتنی زبردست استقامت اس شخص کی ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ابلتا ہوا تیل ہے اور اس کے اندر یہ گرنے کو تیار ہے، مگر زبان سے کلمہ کفر نکالنے پر تیار نہیں ہے، تو کچھ اس کے اوپر روب پڑا یا اس کے دل میں کچھ احساس پیدا ہوا، تو اس نے کہا چلو اچھا ہے، اگر تم ایک کام کر لو کہ تم میری پیشانی کو بوسا دے دو. کافر بھی اکبر قسم کا، اور کہا میری پیشانی کو اگر بوسا دے دو گے تو چھوڑ دوں گا. اب کافر جو پیشانی کو بوسا دینا کسی کافر کی، یہ ہے تو ناجائز کام، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر جان بچانا، اگر خطرہ ہو کہ میں یہ گناہ نہ کروں گا تو مجھے موت آ جائے گی، اس صورت میں وہ گناہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. کلمہ کفر کہنا واجب نہیں ہے، صرف افضل ہے کہ نہ کہے، لیکن کلمہ کفر کہہ کر جان بچا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے، واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی گناہ پر مجبور کرے اور وہ گناہ اگر نہیں کرے گا تو موت بالکل یقینی ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس گناہ کا ارتکاب کر کے جان بچانا واجب ہے. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ کر لوں گا، تمہاری پیشانی کو بوسہ دے دوں گا. تو چنانچہ انہوں نے بوسہ دیا اور رہائی پالی. جب یہ لشکر واپس آیا، حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے ان کا باہر نکل کر استقبال کیا اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا. یہ ہے وقافاً عند حدود اللہ، جہاں تک اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے جو حد قائم کی ہوئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وہاں افضل کوئی اختیار کیا، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، میرے اس تیل کے جلتے ہوئے ابلتے ہوئے کڑھائے میں میرے اعضا جو ہیں وہ کٹ کے الگ ہو جائیں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالوں گا. اور جب یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ مجھے بوسہ دے دو تو کوئی تامل نہیں، ہاں میں دیتا ہوں. اور تو خشیت جو ما تحول بہی بینا بین معاصیک، وہ خشیت جو معصیت کے اور انسان کے درمیان حائل ہو جائے، جب معصیت کا موقع آئے تو معصیت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا خوف مستحضر ہو جائے کہ یہ میں کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا، میں کیا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا فرما دے اپنے رحمت سے. آج کل ہم گناہوں کی دہکتی ہوئی آگ میں سلگ رہے ہیں، قدم قدم پر گناہوں کے دباعی موجود ہیں، شیطان کے ہر کارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں صحیح راستے سے ہٹا کے اور غلط راستے پہ ڈال دیں. نگاہوں کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے، اور پہلے جو کام سینماؤں میں اور نائٹ کلبوں میں ہوتے تھے، وہ اب خلوت میں کمرے کے اندر ایسا آلہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم تنہائی کے اندر جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو گناہ چاہیں کر سکتے ہیں. اب یہاں پر درکار ہے وہ خشیت جو ہمارے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہاری ساری زندگی کی، اول سے لے کر آخر تک ساری زندگی کی فلم چلائیں گے ہم تمہارے ماں باپ کے سامنے، تمہارے بیوی بچوں کے سامنے۔ تمہارے ماں باپ اور بیوی بچوں کے سامنے ہم تمہاری فلم چلائیں گے کہ اس نے جب سے یہ بالغ ہوا تھا اور آخر وقت تک کیا کیا کام کیے، اور کیا کیا اس کے دل میں تصورات آئے، اور کیا اس نے واقعی اقدام کیا۔ اگر اس پر راضی ہو تو گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو بتاؤ اگر کوئی ہوگا ایسا جیدار جو یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے چلا دیں آپ میری زندگی کی فلم، کوئی جیدار اس پر تیار نہیں ہوگا، یا اللہ اس کے بغیر ہی معاف کر دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جہاں کوئی اور آدمی دیکھ نہیں رہا، وہاں اس کا طرز عمل کیا ہے؟ آیا وہاں اللہ کا خوف اس کو گناہ سے روکتا ہے یا نہیں روکتا؟ اگر وہاں روک رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ باقی جتنی خشیت مطلوب تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اگر وہاں نہیں روک رہا، یعنی باپ سے شرم ہے، ماں سے شرم ہے، اولاد سے شرم ہے، بہن بھائیوں سے شرم ہے، اجنبیوں سے شرم ہے، اللہ سے نہیں ہے، اللہ تعالی سے نہیں ہے، کہ جب تنہائی میں بیٹھے ہو یا کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور اس میں غیبت ہو رہی ہے، اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس میں غلط بہتان لوگوں پر لگائے جا رہے ہیں، تو اس مجلس کے اندر بیٹھ کے باوا کرو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ اس وقت دل سے مٹا ہوا ہے۔ تو یہ خوف چاہیے کہ کر تو رہا ہوں یہ کام، اور اس کام کے کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ اگر اسی وقت مجھے موت آ جائے، کوئی بعید ہے کہ پتہ چل جائے گا؟ کل ہمارے قاری عبد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اچھے خاصے اپنے معمول سے کے مطابق نکلے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، سارے معمولات انجام دیے، پڑھایا دار قرآن کے اندر 12 بجے تک، چھٹی ہوئی اپنے دوست کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے، اور اس کے بعد جو کچھ چائے لسی جو کچھ تھی وہ پی، اور باہر موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے ہوئے، اور اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہیں کے وہیں گر گئے، ختم، اچانک ختم، کسی بیماری کے بغیر۔ تو بندہ اگر یہ تصور کرے کہ جس وقت میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، چاہے خلوت میں کر رہا ہوں، اگر اس وقت مجھے موت آ جائے، اللہ بچائے، اسی پر میرا خاتمہ ہو جائے، تو کیا حشر بنے گا؟ یہ خوف ہے جو مطلوب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی اتنی خشیت عطا فرما دیجئے کہ جو میرے اور آپ کی معصیتوں کے درمیان حائل بن جائے اور مجھے گناہ سے روک دے۔ اس سے زیادہ کا تو میں متحمل نہیں، اس سے زیادہ خوف کا تو میرے اندر تحمل نہیں، لیکن اتنا عطا فرما دیجئے کہ جب گناہ کا موقع آئے تو اس وقت میں آپ کا خوف میرے سامنے آ جائے، آپ کی عظمت، آپ کی کبریائی، آپ کا جلال، وہ ہمارے سامنے آ جائے، عزیز ذو انتقام کی جو صفت ہے وہ سامنے آ جائے۔ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے جس پر چاہے کرے جس پر چاہے نہ کرے. اللہ تعالی شرک کو تو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے, یہ قاعدہ قرآن نے بتا دیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک کا تو بغیر توبہ کے معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. شرک سے کمتر جو گناہ ہے وہ جس کو چاہے مغفرت کر دے, اس کے اوپر اس کو کسی قانون کا پابند نہیں کیا جا سکتا, اس کی رحمت کسی قانون کی پابند نہیں ہے, وہ جس پر بھی رحمت ہو جائے معاف کر دے. لیکن قانون یہی ہے کہ اگر گناہ ہوگا تو سزا ملے گی, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, قانون یہ ہے. تو بندہ جب گناہ کا کوئی داعیہ پیدا ہو یا اس کا کوئی موقع آئے یا ماحول پیدا ہو تو اس وقت میں اس خشیت کو مستحضر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے, بعض اوقات انسان کا نفس یا شیطان انسان کو یہ بہکاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے لیکن اسے توبہ کا بھی تو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں توبہ بندہ کرے گا تو معاف کر دوں گا, تو اس وقت میرا دل بہت مچل رہا ہے ایک گناہ کرنے کے لیے اور اس کی خواہش بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو لاؤ کر بیٹھوں توبہ کر لوں گا, توبہ کر لوں گا تو اب سب معاف ہو جائے گا. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے. وجہ کیا کہ اول تو بھائی تمہیں اتنا کہاں سے گارنٹی مل گئی کہ توبہ کرنے تک زندہ رہو گے, زندگی اتنی ہوگی کہ توبہ کر سکو, اور اللہ بچائے گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, تو سیاہ نقطہ جو ہے وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک طرف وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. فرض کرو کہ ایک شخص نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیا اور کہیں اس سے سوال ہو گیا, بھئی تم نے یہ کیا تھا, تو لوگوں کے سامنے اس کا اعتراف نہیں کرے گا, جھوٹ بولے گا. تو گناہ نے ایک گناہ نے دوسرے گناہ جھوٹ کو کھینچ لیا, اور اس کی طبی خاصیت یہ ہے گناہ کی کہ ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, اس کے ایک گناہ کے نتیجے میں دوسرا گناہ ہوتا ہی ہے. تو کیا پتا کہ گناہ کرنے کے بعد جو اس وقت جذبہ ہے یہ کہ بھئی میں توبہ کر لوں گا, وہ جذبہ بعد میں بھی باقی رہے گا. اول تو زندگی کا پتہ نہیں, دوسرے کا زندہ بھی رہا تو کیا یہ جو داعیہ توبہ کا ہے یہ باقی رہے گا گناہ کرنے کے بعد؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب گناہ کی ایک لذت محسوس ہوئی تو اس لذت کے وجہ سے اور دل چاہا کہ چلو ایک اور کر لوں پھر کر لوں گا توبہ, پھر ایک اور کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. تو اللہ بچائے شیطان اس طرح گھسیٹ کر لے جاتا ہے, گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, اور گناہ کے بعد گناہ, گناہ کے بعد گناہ یہ ہوتا جاتا ہے. اور تجربہ کچھ یوں ہے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا تجربہ یوں ہے کہ جو آدمی توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے تو اللہ بچائے وہ گھسٹتا چلا جاتا ہے. جب تک گناہ ایک نہیں کیا تھا اس وقت ایک پردہ حائل تھا انسان کے اور گناہ کے درمیان، ایک پردہ حائل تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی گناہ کا کام کرنے کی، لیکن جب کر لیا ایک مرتبہ ہمت ہو گئی تو اب مزید ہمت پیدا ہو گئی، بھائی اس وقت بھی تو کیا تھا، چلو اب بھی کر لو. پھر انسان کو چھٹکارا عام طور سے نہیں ملتا، اللہ بچائے، الا ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے یہ دھوکہ شیطان کا کہ بھائی کر لو اور اللہ کے سامنے توبہ کی امید پر کر لو، یہ انسان کو اکثر و بیشتر ہلاک اور تباہ کر ڈالتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دے، کہ بر وقت جس وقت گناہ کا کوئی تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے اور اس وقت میں آدمی رک جائے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رک جائے. یہ چیز جو ہے نا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. میں نے اپنے حضرت عارف قدس صاحب تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ واعظ فرما رہے تھے، اور حضرت کے مواعظ جن لوگوں نے اس کا مزہ چکھا ہے تو یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں جو باتیں اکثر و بیشتر آتی ہیں، ایسے نکات آتے ہیں جن کے بارے میں تقریباً یقین ہوتا ہے کہ ملہم من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے ان کا. تفسیر کوئی آیت آ گئی بیان میں، اس آیت کی تفسیر میں ایسی باتیں حضرت فرما دیتے ہیں جو ان کی تفسیر بیان قرآن میں بھی نہیں ہے، اور تفسیر کے اندر ایسے نکات بیان فرما دیتے ہیں کہ جو اسی وقت دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے اور انہوں نے بیان کر دیے. تفسیروں میں دیکھو گے تو نہیں ملیں گے. اسی لیے میں نے حضرت کے مواعظ میں سے جو تفسیری آیات کی جو تفسیر کے اوپر جو نکات ہیں وہ ان کو الگ جمع کیا تھا، اور پھر مولوی احسان اللہ کہاں گئے، تو انہوں نے اس کو ماشاءاللہ مکمل بھی کیا، اور اس کے اندر وہ تفسیری نکات موجود ہیں. اشرف التفاسیر کے نام سے، اشرف التفاسیر کے نام سے چھپا ہے، اس کے نام سے چھپا ہے. تو حضرت کے مواعظ میں الہامات نظر آتے ہیں، آنکھوں سے محسوس ہوتے ہیں. تو ایک موقع پر حضرت بالا نے بعض کے جوش میں یہ فرمایا کہ اب میں آپ سے ایک ایسی بات کرتا ہوں جو آپ نے کبھی سنی نہ ہوگی، اور آپ کو کہیں اور ملے گی بھی نہیں، اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، یعنی اللہ کی نعمت کا بیان کرنے کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے میرے ہی دل میں ڈالی ہے، کہیں اور آپ کو اس کا یہ کہیں اور ملے گی نہیں، اور مجھے سے آپ سنیے گا، کسی اور سے نہیں سن سکتے. یہ جملہ کہہ دیا. تحدیث نعمت کے معنی یہ ہوتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ تمہارے پروردگار نے تم پر جو کوئی نعمت دی ہو تمہیں تو اس کو بیان کر دیا کرو. اس میں یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر بیان کریں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں، اور وہ جائز ہے. تو یہ سب کہا کہ تحدیث نعمت پر کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھ ہی سے سنیے گا، کہیں اور آپ کو سنائی نہیں دے گی، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی، میں ہی بیان کر رہا ہوں اس کو. یہ جملہ کہا، ایک دم سے پھر کچھ رک گئے اور فوراً کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ میں نے تحدیث نعمت کا لفظ استعمال کر لیا، یہ تو تعلی ہو گئی، یہ تو تکبر ہو گیا مجھ سے. میں نے جو یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے سے سنیے گا, کسی اور سے نہیں سنیں گے, کہیں اور نہیں ملے گی, میرے ہی پاس ہے. یہ حدیث نعمت نعمت نہیں ہے, یہ میری طرف سے تعلی ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہوں بھرے مجمع میں. تو اس وقت جب کہ یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں تو اس وقت میں پہلے فرق محسوس کیا. کیا آیا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ تحدیث نعمت ہے یا تعلی ہے, اس فرق کا احساس کیا. اور جب اس فرق کا احساس ہو گیا کہ یہ تحدیث نعمت نہیں ہے تعلی ہے, تو وہی خوف خشیتی کما تحول بھی بیننا و بین معاصی, تو وہ خشیت آئی جس نے اس معصیت سے روک دیا. اور بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں تعدی سے نعمت کا لفظ بولا لیکن تعدی سے نعمت نہیں تھی, یہ تعلی تھی, اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف فرمائے. یہ ترازو پیدا ہو جاتی ہے دل میں, اس ترازو کے ذریعے وہ اللہ کا نیک بندہ وہ تول لیتا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ کس درجے کی ہے. اور تحدیث نعمت بھی ایک بہانہ ہو جاتا ہے تکبر کا, اللہ بچائے. کہنے کو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تحدیث نعمت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, لیکن دل میں عجب بھرا ہوتا ہے, تکبر بھرا ہوتا ہے. تو یہ صرف اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو یہ باریک فرق سمجھاتا ہے, اور باریک فرق سمجھا کر اس معصیت سے انسان کو روکتا ہے. گفتگو ہو رہی ہے, اچانک کہ صاحب فلاں صاحب ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑی تعریف ان کی ہو رہی ہے اور ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. اچانک شیطان دل میں ڈالتا ہے, کہتا ہے بہت اچھا ہے, بس اتنی بات ہے کہ اس میں فلاں عیب ہے. تو وہ سارا اس تعریف کرنے جا رہے تھے, تعریف کرتے کرتے شیطان نے رخ موڑ دیا, رخ موڑ گیا غیبت کی طرف, اور اس غیبت کے نتیجے میں انسان اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا جو زنا سے بھی بدتر. اس موقع پر اللہ کا خوف آ جائے دل میں کہ اب تک تو چلو ٹھیک تھا معاملہ, اب یہ جو ایک دم سے میں نے پلٹا کھایا ہے یا رخ موڑا ہے کہ اس میں فلاں عیب ہے, فلاں عیب بیان کرنے کے لیے, تو یہ مجھے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف. اس بات کا خوف دل میں پیدا ہو جائے. تو اس کے لیے فرمایا یہ دعا مانگی. تو یہ دعا بڑے اہتمام سے سوچ سمجھ کر مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنا خوف دے دے اپنا کہ جو آپ کی نافرمانیوں کے اور میرے درمیان حائل ہو جائے, رکاوٹ بن جائے. اور اس خشیت کی ہمیں ہر آن ضرورت ہے. زندگی کا کوئی مرحلہ ہو, کوئی کام ہو, شیطان اس میں آ کر راہ مارنے کا کے لیے ہر وقت تیار ہے. ہمارا نفس بھی تیار ہے اور ہمارا شیطان جو ہم پر مسلط ہے وہ بھی تیار ہے کہ اس میرے اچھے خاصے کام کو موڑ دے دوسری طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی کسی نیک کام کی, کوئی عبادت انجام پا گئی, کوئی بات اچھی کہہ دی, کوئی نیک عمل صادر ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی نعمت. فوراً شیطان اس کو لے جاتا ہے عجب کی طرف, یہ تو میں نے بڑا کام کر لیا, یہ تو بہت اعلیٰ فعل مجھ سے ہو گیا. تو وہ ایک دم سے رخ موڑ کر گناہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. اگر وہی بات وہی کام جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اچھا ہوا اس پر بندہ شکر ادا کر لے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ کام کرا لیا, تو یہاں شیطان کا راستہ بند ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ بہت سے باطنی امراض کا جو ہے وہ علاج بھی ہے اور اس سے باطنی امراض سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی توفیق عطا فرما دے, نیک عمل, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ سے یہ کام کرا لیا, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہاں سے عجب کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اگر شکر نہ ہوا اور اچھا کام نظر آیا اپنا, تو وہیں شیطان آ کے راہ مار دے گا کہ تو نے بڑا زبردست تیر مار دیا, تو نے بہت بڑا عظیم کارنامہ انجام دے دیا. انسان کو عجب میں مبتلا کر دے گا, خود پسندی میں مبتلا کر دے گا. اور عجب جو ہے یہ مقدمہ ہوتا ہے کبر کا اور تکبر کا. جب ایک مرتبہ خود پسندی اپنے اندر آ گئی تو پھر وہ آگے تکبر تک لے جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے بھائی, اللہ تعالیٰ باتیں تو میں نے بنا لی لیکن اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جب موقع ہو کوئی ایسا جس میں انسان کی زندگی کا رخ گناہ کی طرف مڑنے والا ہو, اس کا کوئی تقاضا پیدا ہو رہا ہو, اس کا کوئی داعیہ پیدا ہو رہا ہو, تو آدمی کو اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور پھر وہ اس سے رک جائے. جن بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جو ہر انسان کو پتا ہے کہ گناہ ہے اور جن کو ذرا اہتمام ہوتا ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں. لیکن ایک گناہ جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں وہ غیبت کا گناہ. یہ ایسا ہے کہ اس میں گفتگو کا رخ کسی نہ کسی طرح غیبت کی طرف مڑ جاتا ہے, بندے کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا. مجلس جمی ہوئی ہے, اس میں بات چیت ہو رہی ہے, اس میں گفتگو جو ہے وہ کسی کی غیبت کی طرف چل پڑی, تو یا تو خود مبتلا ہو گیا یا کم از کم جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے. ایک مجلس میں غیبت ہو رہی ہے, آپ وہاں پر بیٹھے ہو تو اور سن رہے ہو, نہ اس کو ٹوکتے ہو نہ اس کا رخ پھیرتے ہو اور مجلس میں شریک ہو, یہ بھی گناہ ہے. لہذا اس وقت میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ جو میں سن رہا ہوں غیبت کے کلمات, یہ سننا میرا اللہ بچائے مجھے عذاب کی طرف لے جائے گا, باری تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہوگا, تو پھر وہ اس کے اندر جرت پیدا ہو جائے گی اس بات کی کہ یا تو روک دے غیبت کرنے والے کو کہ بھائی ابھی غیبت ہو رہی ہے, ہم آگے سننے کو تیار نہیں, صاف صاف روک دے. لوگوں سے کیا شرم کہ بھائی کہیں گے تو لوگ برا کہیں, کہنے دو. یا پھر کم از کم اتنا ہو کہ اس مجلس سے اٹھ جائے, یا تو رخ موڑنے کی کوشش کر لے بات کا, اور اگر بات کا رخ نہیں مڑ رہا تو کم از کم اتنا کرے کہ وہاں سے اٹھ جائے. شیطان یہیں پر آ کر ڈنک مارتا ہے, کہہ رہے بھائی اٹھ کے چلے جاؤ گے تو کیا کہیں گے لوگ, مجلس بھری مجلس سے اٹھ کے چلا گیا, اگر میں اس کو روک دوں گا یا اس کا رخ بدلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, کہیں گے بڑا آیا بڑا پاک باز, بڑا متقی, جو ہمیں اس بات سے روک رہا ہے. تو یہ خوف پھر تو خوف لوگوں کا ہو گیا نا, پھر انسانوں کا خوف ہو گیا, مخلوق کا خوف ہو گیا, خالق کے خوف سے مخلوق کے خوف کی طرف منتقل ہو گیا. اور یہی سب سے بڑا دوراہا ہے جس سے کہ بندہ گناہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز حاصل اسی وقت ہوگی جب توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں آپ کی خشیت کا کم از کم اتنا حصہ چاہتا ہوں کہ جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل بن جائے. یہ مانگنا چاہیے, یہ ایسے ہی نہیں کہ بس آپ نے مانگ لیا. یہ دعا تلقین فرمائی گئی ایک طرح سے کہ ہر آدمی مانگا کرے, یہ دعا مانگا کرے, یا اللہ میں شخص اور شیطان میرے دشمن ہیں, کسی بھی وقت مجھے گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں, تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی خشیت اتنی عطا فرما دیجئے کہ جو مجھے گناہ سے روک لے. اگر یہ الفاظ یاد ہو جائیں تو سب سے اچھی بات ہے. رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بھی برکت ہے. الفاظ جو ہے نا یہ بھی عجیب چیز ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور کم سن صحابہ کرام میں سے, جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کم سن تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو یہ تعلیم دی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جانے لگو تو یہ دعا یہ کہا کرو. الفاظ تلقین فرمایا, اللہم انی اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ایک ایک لفظ میں کائنات ہے. یا اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کے سپرد کر دیا, اسلمت نفسي إليك وفوضت امري إليك, اور میں نے اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیے. الجأت ظہری الیک, اور اپنے پشت کو بھی آپ کی طرف پناہ آپ کی پناہ لے لی. پھر اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا, اے اللہ میں آپ کی جو کتاب آپ نے نازل فرمائی اس پر ایمان لایا. بنبیک الذی ارسلتا, اور اس نبی پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے بھیجے. فرمایا یہ اور یہ تمہارے آخری کلمات ہونے چاہیے, یعنی نیند سے پہلے آخری کلمات یہ ہونے چاہیے. اللہ. اور پھر حضرت براء ابن عازب سے کہا سناؤ یہ کلمات کیا ہے. تو انہوں نے سنائے, اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک, وہ پورے صحیح سنائے. پھر آگے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا وبرسولک الذی ارسلتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تھی اس میں تھا نبیک الذی ارسلتا. حضرت براء ابن عازب نے بات دہراتے ہوئے وہ نبیک کو رسول سے تبدیل کر دیا, بنبیک الذی ارسلتا کے بجائے برسولک الذی ارسلتا پڑھ دیا. تو آپ نے فرمایا نہیں, وہی کہو بنبیک الذی ارسلتا. اب بظاہر تو کوئی لفظوں میں کوئی فرق نہیں, آپ نے جو نبی بھیجا اس پر میں ایمان لایا, آپ نے جو رسول بھیجا اس پر ایمان لایا, مراد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو چاہے نبی کا لفظ کہہ دیں چاہے رسول کا لفظ کہہ دیں, مانا تو ایک ہی ہے. لیکن آپ نے فرمایا نہیں, جو میں نے لفظ کہا ہے وہ کہو, بنبی کا الذی ارسلتا. تو معلوم ہوا کہ لفظوں میں اپنی تاثیر ہے, وہی معنی آپ اپنے الفاظ میں ادا کر دو، اس میں وہ تاثیر نہیں ہوگی جو تاثیر رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ میں ہے. اس لیے دعاؤں میں اچھا تو یہی ہے، کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ الفاظ بھی یاد کریں، دعاؤں کے الفاظ یاد کریں. ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے پوری مناجات مقبول حفظ کر رکھی تھی اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، جو کچھ جو دعائیں ہیں وہ بس کرتے چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ تھا ہمیں بھی توفیق دے دے ایسی کی. لیکن اگر بالفرض الفاظ یاد نہ رہیں تو کم از کم مفہوم اور اس کے معنی ہی مانگ لیا جائے. یا اللہ مجھے اتنا خوف اپنا دے دیجئے کہ جس کے ذریعے میں آپ کی معصیتوں سے رک جاؤں، گناہوں سے رک جاؤں. اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے، اپنی دعاؤں کے اندر اس کو اہمیت کے ساتھ شامل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے. اور یہ دعا ایسی ہے کہ انشاءاللہ قبول ضرور ہوگی. اگر ہم بعض اوقات کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں باری تعالیٰ سے جو ہمیں تو اچھی لگ رہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم میں وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دیتے جو ہم مانگ رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی چیز دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ خوف جو انسان کو گناہوں سے روک دے، یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ ظاہر اچھی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے مناسب نہ ہو اور اس کی جگہ کوئی اور چیز زیادہ مناسب ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. لہذا ملے گا ضرور، مانگنے والا چاہیے، مانگنے والا چاہیے، وہ ملے گی ضرور انشاءاللہ. اس یقین کے ساتھ انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے اپنا اتنا خوف عطا فرما دے جو میرے اور آپ کے معصیتوں کے درمیان حائل ہو جائے. دیکھو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یقین تو پکا ہے کہ انشاءاللہ ضرور ملے گی، لیکن بعض اوقات بندے کا گڑ گڑانا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. یعنی کوئی چیز جلدی اس لیے نہیں عطا کی جاتی کہ اللہ میاں کو پسند ہے کہ مجھ سے مانگے، ابھی نہیں دے رہے، اور مانگ اور مانگ اور گڑ گڑا، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند آتی ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ ملنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ رد ہو گئی، رد ود نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے، مانگنا پسند ہے اللہ تعالی کو، تو اس لیے استقامت کے ساتھ مانگے، مسلسل مانگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی عطا فرما ہی دیتے ہیں. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله.